بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا واحد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصينا ماءه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. عليكم السلام. الذي ليس على صفته حد محدود ولا نعت موجود ولا جل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وغتدى من صخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. اكسلوات بني محمد وآل محمد. عزیزان گرامی، سورہ تکاثر کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. خداوند عالم کا ایک عام پیغام ہے اس سورہ تکاثر میں. کیا ہے میرے بندو، کیا تمہیں کثرت مال و اولاد نے مجھ سے غافل کر دیا ہے؟ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبر کی زیارت کر لو. کل سوف تعلمون، نہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے، تم ان قریب جان لو گے. ثم کل سوف تعلمون، پھر اللہ تاکیداً کہہ رہا نہیں، تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یہ طریقہ غلط ہے. پھر اللہ ان لوگوں کا ذکر کر رہا ہے جو یقین کے رتبے پر فائز ہیں. کہتے ہیں کل لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم، اے کاش تمہیں علم یقین ہوتا تو تم جہنم کو دیکھ سکتے تھے. ثم لترونها عین الیقین، کیا نہیں علمی دلیلوں سے ہی نہیں دیکھ سکتے تھے بلکہ اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ سکتے تھے. پھر اللہ کہتا ہے اگر یہ بات نہیں مانو گے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو ایک دن ایسا آئے گا جس دن میں اپنی نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کروں گا. تو اگر آپ غور کریں تو اللہ نے اس سورے میں ایک نظام حیات ہمیں عطا کیا ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا ہے کہ انسان کا شرف وہ ہے کہ صرف اس کی زندگی تصورات پر محیط نہ ہو بلکہ وہ اپنے آپ کو تصورات کی منزل سے نکال کر تصدیق تک لائے اور تصدیق سے یقین تک پہنچائے. اور یقین کل سے عزیزان گرامی میں نے آپ کے سامنے کہا کہ یقین کے تین مراتب ہیں، ایک علم الیقین اور دوسرے عین الیقین اور تیسرے حق الیقین. اور کل اس مرحلے پر انسان دھیرے دھیرے حق الیقین تک پہنچ سکتا ہے. کیسے پہنچ سکتا ہے؟ یہ بہت واضح بات ہے، آیت کی شروع میں اللہ نے بتایا کہ دیکھو حق الیقین تک پہنچنا ہے تو تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے، اللہ سے غافل نہ کرنے پائے. اگر تمہارا مال اور تمہاری اولاد اور تمہاری خواہشات نے تمہیں دھوکہ نہیں دیا، اللہ سے دور نہیں رکھا، تو تم دھیرے دھیرے یقین کی منزل تک پہنچ سکتے ہو. عزیزان گرامی، حق الیقین ہے کیا؟ دیکھیے یہ بات کئی دن سے کہتا آ رہا ہوں، آج چھٹی مجلس ہے اس سلسلے کی، اور ہر مجلس میں یہ مثالیں بھی دیتا ہوں کہ آپ سمجھیے کہ علم الیقین کیا ہے، عین الیقین کیا ہے اور حق الیقین کیا ہے. کل میں نے کہا تھا کہ دیکھیے رات آپ نے دھوئے کو دیکھا، آپ جان گئے کہ آگ لگی ہے، اس کو کہتے ہیں علم یقین، کہ دھوئے کو دیکھ کر انسان آگ تک چلا پہنچ جاتا ہے. اب اگر آپ کو اور اپنے یقین میں اضافہ کرنا ہے تو دھواں دیکھنے پر اکتفا نہ کیجئے، بلکہ اسی دھوئے کو دیکھتے دیکھتے اس آگ تک پہنچ جائیے جہاں سے دھواں اٹھ رہا ہے. اگر وہاں پہنچ گئے تو اس کو اور اپنی آنکھوں سے اس آگ کو دیکھ لیا، اس کو کہا تھا عین الیقین. اور اگر آپ نے جا کر اس آگ کو ٹچ کر دیا، چھو لیا، اس کی گرمی کو سمجھ لیا، تو آپ کو یہ کیا آ جائے؟ حق الیقین، کہ جیسی آگ ہے اسی کے مطابق آپ کا عقیدہ بن جائے گا اور اس کی خواص بھی آپ کو پتہ چل جائے گا. اب یہی بات جب آگے کہتے ہیں خدا کے بارے میں، کسی کو علم یقین ہو، یہ بھی کہہ چکا میں کہ انسان دلیل سے دے کر، ایک جملے میں کہوں، آثار کو دیکھ کر مؤثر تک اگر پہنچ گیا، اس کو کہتے ہیں کیا؟ علم الیقین. اب آثار تک پہنچنا ایک ہے، آثار کو دیکھ لینا ایک الگ مسئلہ ہے. اگر انسان نے اللہ کے آثار کو دیکھ لیا، آثار کو دیکھنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کی صفات کو ملاحظہ کر لیا، تو اس کو کہتے ہیں عین الیقین. اور اگر اس کی صفات جلوہ گر ہو گئی، اور یہ جو جملہ کہا جاتا ہے عزیزان گرامی کہ اگر اس کی صفات کا مزہ چکھ لیا، اس کو کہا جاتا ہے حق الیقین. اور کل یہ بات آپ کے سامنے کہہ دیا میں نے کہ دیکھیے یقین کے جو مراتب ہیں ہر ایک کی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مثال پیش کی. آج مجھے اس قرآن کے بارے میں، کل میں نے آپ کے سامنے یہ بات کر دی، آج مجھے اس کے بارے میں کوئی گفتگو نہیں کرنا، مجھے آج آپ کو اس سلسلے کلام کو آگے بڑھانا ہے کہ اگر یقین ہے انسان کو حق الیقین، تو اس کی زندگی کیسی ہوتی ہے، اس کے اندر تبدیلی کیسے آتی ہے، اور سب سے بڑا اثر اس کے اندر کس چیز سے پیدا ہوتا ہے، یہ آپ کو ملاحظہ کرنا ہے. اور اگر میں اگر آپ کو یہ سمجھا سکا عزیزان گرامی، تو آپ جان لیجئے کہ پانچ دن کی میری محنت سوارت ہے. اگر آپ اس کے اثرات کو، حق الیقین کے اثرات کیا انسان پر ہوتے ہیں، اس کا ریئیکشن کیا ظاہر ہوتا ہے انسان کے اوپر، اگر یہ میں آپ تک پہنچا سکا تو میں جان جاؤں گا کہ واقعی خداوند عالم نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں آپ کو اس کی طرف متوجہ کر سکوں. آپ متوجہ ہیں، میں آپ کو یاد دلا سکوں، تذکر دے سکوں. پہلا اثر جو انسان کے اوپر حق کل یقین کا ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے معبود کا حقیقی بندہ بن جاتا ہے. آپ غور کیجئے اس جملے پر کہ جس دن انسان کو یہ احساس اور یہ پا لیا اس نے کہ ہاں میرا عظمتوں والا خدا ہے, اس دن سے وہ بندہ اپنی بندگی پہ فخر کرتا ہوا نظر آئے گا اور خدا کے سامنے ہمیشہ سر جھکائے رہے گا. یہ سر اٹھاتا وہی ہے, یا یہ جو بات کہتا کہ میں نے یہ کیا, انانیت کا تصور, میں کا تصور اسی وقت تک ہے جب تک انسان یقین کے مرحلے تک نہیں پہنچا. لیکن جس دن وہ یقین کے مرحلے پہ قدم رکھتا ہے اس دن سے یہ کہنا شروع کرتا ہے اللہ میں تو کچھ ہوں ہی نہیں, تیری ذات کے علاوہ کچھ نہیں ہے, جو کچھ بھی میری زندگی میں ہے وہ تیرے مرہون منت ہے, اے میرے معبود یہ تیری مشیت ہے کہ میں تیری مشیت کے سامنے چلتا جا رہا ہوں اور تو راستہ فراہم کرتا جا رہا ہوں. عزیزان گرامی, یہی وجہ ہے کہ جس نے اللہ کے مقرب بندے تھے ان سب نے آ کر ایک چیز کا اعلان کیا. کس چیز کا اعلان کیا؟ کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. آپ اس سے اندازہ لگا لیجئے, قرآن میں جتنے اولو العزم پیغمبر ہیں سب نے فخر کیا ہے اس بات پر کہ میں اللہ کا بندہ ہوں. اب ظاہر سی بات ہے, دیکھیے ایک مثال ہمارے وہاں دی جاتی ہے, اللہ کا بندہ ہونے میں اور رسول ہونے میں کیا فرق ہے؟ ایک ہے نا بھائی کہ اللہ کے ہر بندے میں. ایک مثال پہلے دوں پھر اپنی بات کو آگے بڑھاؤں. جناب عیسیٰ نے آنکھ کھولی, پہلا جملہ کا انی عبداللہ اتانی الکتاب وجعلنی نبی. اب ایک سوال یہ ہوتا تھا, ابھی تو انہوں نے بندگی کے فرائض بھی انجام نہیں دیے, ابھی تو ماں کی آغوش میں آئے ہیں, ارے ادھر عیسیٰ روح اللہ آؤ عملی میدان میں قدم رکھو, عبادت کرتے کرتے ایک جگہ پر پہنچ جاؤ پھر کہو کہ انی عبداللہ. ہے نا یہ بات؟ یعنی انسان سوچتا تو ہے کہ بھئی ایک مرحلے پہ آتے تو کہتے تو سمجھ میں آتا تھا, لیکن نہیں, جس بچے کو اللہ نے بات کرنے کا سلیقہ دیا, اپنی رسالت کی گواہی دی, تو جس کو یہ طاقت دیا کہ اپنی نبوت اس کے حوالے کر سکے, اس کو پہلے اپنی ابدیت سمجھایا پھر اس کو نبی کے ہونے کا اعلان کروایا. اب عیسیٰ جیسا نبی پہلے آ کر کہہ رہا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں, اب اس کے بعد یہ اعلان کر رہا ہے کہ میں عہدہ کیا لے کر آیا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عیسیٰ جیسا نبی بھی اپنی خلت کا, اپنی رسالت کا, اپنی نبوت کا, اپنے صاحب کتاب کا, صاحب شریعت ہونے کا, صاحب منصب ہونے کا اعلان بعد میں کرتا ہے, عبد ہونے کا پہلے اعلان کرتا ہے. ایک صلوات پڑھی ہے محمد و آل محمد. کیوں کیوں اعلان کرتا ہے؟ اس کا بہت واضح جواب ہے کہ اگر جواب چاہیے تو ایک کتاب لکھی گئی ہے, آپ دیکھیے پوری کتاب کا نام ہی حق الیقین ہے, کتاب کا نام حق الیقین. اب جب آپ پہلا صفحہ کھولیں گے تو اس میں خدا کے بارے میں ہم کیوں اللہ کو ایک مانتے ہیں, اس کی صفات کیا ہے, کون سی صفات اور اسے اسماء حسنہ کیا ہے, پھر کون سی صفات فعل ہے اور کون سی صفات ذات ہے, کن چیزوں سے انسان کا تعلق ہے, کن صفات سے انسان کو انسان بنایا سکتا ہے اور کن صفات سے انسان کو فرشتہ بنایا سکتا ہے, یہ بھی لکھا ہوا ہے. اب جب خدا کے بارے میں بات ہو چکی تو اب دوسرا لیول آتا ہے, دوسرا لیول نبوت کا ہے. ہم کیوں نبی کسی کو مانتے ہیں, اور اگر نبی ہے تو اس میں کیا کیا قابلیت ہوگی, نبوت کے بعد آتا ہے عزیزان گرامی کہ انسان کے پاس ایک سوال نبوت کے بعد ہمیشہ ہی آتا ہے کہ جو نبوت آنی ہے یعنی میسج آ گیا اب میسج آ گیا تو رسپانسبلٹی بڑھے گی اب اسی رسپانسبلٹی سے تعلق رکھتی ہے معاد تو آپ اسی سے بات ہے نبوت کا نتیجہ معاد ہوگا اور پھر اسی جو ہے معاد سے نکلا ہوا ہے عدالت آخر قیامت آئے گی تو کیا ہمارے ساتھ ناانصافی ہوگی نہیں قانون اللہ نے بھیجا ہے ایسا قانون جس کے ساتھ ہر انسان کے ساتھ انصاف ہوگا اور پھر اسی نبوت سے نکلی ہے کیا چیز امامت کیا آخر کیا ایک وقت تک اللہ کے بندوں کو میسنجر کی ضرورت ہے یا ہمیشہ ضرورت ہے تو اس پوری کتاب میں یہی ڈیٹیل آپ سے کی بات کی گئی اور لکھنے والے ہیں علامہ مجلسی اس کا ترجمہ بھی انگلش میں ہو چکا ہے آپ چاہے تو یہاں جے پی سی نے کروایا ہے آپ لے سکتے ہیں لیکن عزیزان گرامی اب یہی جب اللہ کی بات سے شروع کرتا ہے انسان تو اللہ نے ہر انسان کی فطرت میں ایک نیچر میں ایک چیز رکھی ہے وہ کیا چیز ہے ہر عظمت کے سامنے سر جھکانا آج شاید یہی جذبہ ہوتا ہے انسان کے سامنے کہ انسان جب سمجھ نہیں پاتا ہے کہ کون سی چیز صاحب عظمت ہے تو اب جب نہیں سمجھ پاتا ہے تو درخت کو بڑا دیکھتا ہے اس کے سامنے بھی سر جھکا دیتا ہے پتھر میں زیادہ ٹھوس پاتا ہے اس کے سامنے بھی سر جھکا دیتا ہے کسی جانور کے سامنے بھی سجدہ کرنے لگ کیوں کیونکہ وہ سمجھ نہیں پا رہا ہے کہ عظمت کہتے کس کو ہے اور جس کی نگاہوں میں صحیح عظمت کا تصور آ جاتا ہے وہ ہر چیز کو چھوڑ کر خدا کے سامنے سر جھکا دیتا ہے تو یہ آتا ہی ہے سمجھ سے اور یہی وجہ عزیزان گرامی کہ جیسے جیسے انسان کمالات کا دیکھتا ہے اور یہی نہیں دیکھتا ہے سمجھتا ہے ویسے ویسے اس کی حالت یقین میں بدلتی رہتی ہے میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو ایک آدمی جب کسی سے عشق کرتا ہے تو دیکھیے آج جو ہے کسی نے ایک جملہ کہا ہے اور واقعی یہ بات کتنی سچی ہے بس فرق یہ ہے کہ آج دنیا میں عشق کرنے والے لوگ کم ہیں جھوٹے لوگ ہیں جو کہتے ہیں عاشق ہیں عاشق کبھی اپنے محبوب کو نقصان نہیں پہنچا سکتا دوسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی وصال کی تمنا تو اس کو رہتی ہے لیکن وصال پانے سے بھی ڈرتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ایک جملہ کسی نے کہا ہے والحب اذا نکح فسد جو لوگ کہتے ہیں عشق کرتے ہیں جس دن ان کی شادی ہوئی اسی دن ان کی محبت ختم عجیب نہیں فلسفہ یہ جس دن ان کی شادی ہوئی اس دن ان کی محبت ختم کیوں یہ بہت واضح بات ہے دیکھیے کہ ایک انسان رستہ چلتے چلتے جب مقصد پہ پہنچ جائے تو اس کا سفر ختم ہو گیا اب ظاہر سی بات اور کس چیز کا سفر اب تو کچھ نہیں ہے اور یہی سے بات بگڑنے بھی لگتی ہے بات بگڑنے کیا لگتی ہے وہ عشق کا مرحلہ اس بات تو کیا آ گیا اب وہ جو ناز برداریاں تھیں اس مقصد سے پہلے اب برا لگنے لگتا ہے لیکن عزیزان گرامی یہی ایک مجازی عشق میں اور حقیقی عشق میں فرق ہے یہاں جا کر عشق ایک جگہ ٹھہر جاتا ہے لیکن عشق حقیقی میں جب انسان قدم رکھتا ہے تو جتنا جلتا ہے اتنا ہی اور شوق بڑھتا ہے جتنا اس کا وجود گھلتا ہے اتنا ہی اس کو اور مزہ آتا ہے ایک جملہ عزیزان گرامی کسی نے پوچھا کہ آپ کو مرض اچھا لگتا ہے کہ صحت آپ بتائیے میں نے یہی آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی کہ اللہ کے رسول نے کہا دو چیزیں اللہ سے مانگ لو ایک یقین اور ایک عافیت یہ دونوں مانگ لو اب آج کسی سے پوچھا گیا کسی نبی سے پوچھا گیا یا نبی اللہ آپ کو مرض چاہیے یا صحت؟ تو نے کہا مجھے مرض چاہیے. ارے دنیا میں ہر آدمی طلبگار ہے, طلبگار کس بات کا ہے کہ بھائی مجھے صحت مل جائے. صحت کرو گے کیا؟ اب ایک مسئلہ یہ بھی آتا ہے نا کہ دیکھیے مجھے مرض چاہیے. مجھے کیوں؟ کہا اس لیے مجھے مرض چاہیے کہ میں اپنے محبوب سے زیادہ قریب رہتا ہوں مرض کی حالت. مجھے اس کی یاد پریشانی میں زیادہ آتی ہے. آج ہر آدمی یہ غور کر لے, آپ اور ہم بھی ایسا ہی ہیں. ہاں جب تک حالات ویل ہے اللہ یاد نہیں آتا ہے. ایک جھٹکا لگا, مسجد میں کبھی نہیں آتے تھے, آ گئے. اب ہر اللہ کا بندہ دیکھ رہا ہے. ہمارے وہاں ایک عجب طریقہ ہے کہ اگر اللہ ایک جھٹکا دے کے کسی کو مسجد میں پہنچا دے تو ہم انسان ایسے اس کو نکالے بغیر نہیں چھوڑیں گے. کہ آپ بھی یہاں آ گئے, میں کبھی تو آپ کو نہیں دیکھا یار, آج کچھ پریشانی ہے آپ کو, لگتا ہے اللہ نے آپ کو کچھ ٹھوکر لگا دی اس لیے مسجد میں آ رہے. ہمارا شیطان باہر نہیں اندر بھی مسجد کا موجود ہے, جو اللہ کے بندے کو مسجد میں آتا ہوا نہیں دیکھتے. اب عزیزان گرامی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی, اب میں واقعی وہ آپ کی حدیث پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ حق الیقین میں انسان ایک مرحلے پر پہنچتا ہے جہاں اپنا وجود اس کو نظر نہیں آتا ہے سوائے خدا کے جمال کے. خدا کے جمال کے علاوہ اس کو کوئی چیز نظر آتی ہی نہیں. اور امام حسین کا ایک جملہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. ایک صلوات پڑھیے تو میں جملہ آپ کو سناؤں. دیکھیے واقعی آپ کبھی سوچئے گا کہ یہ جو مسئلہ ہے واقعی کہ وہ ہم بتانا کیا چاہتے ہیں. ابدیت کے بارے میں آ رہا ہوں میں. امام حسین نے فرمایا پروردگار تیرا محب جب تجھ سے قربت حاصل کرتا ہے تو تو کیا کرتا ہے؟ انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک. اے اللہ تو نے اپنی محبت اپنے دوستوں کے دلوں میں چمکا دی. اشرقہ کا مطلب ہے نور ڈال دیا. اے اللہ تو نے اپنے دوستوں کے دل میں کیا کہ انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک. اے اللہ یہ تیری ذات ہے جس نے اپنا نور اپنے دوستوں کے دلوں میں چمکا دیا. اب نتیجہ کیا ہوا؟ حتی عرفو کا و وحدو کا, یہاں تک کہ انہوں نے سچائی سے ریالٹی پہچان لیا اور اب ہر طرف کہتے پھر اے اللہ تو ایک ہی ہے, تیرے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا, تو ایک اور اکیلا ہے, تیرے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے. تو عزیزان گرامی یہ محبت کا پہلا یقین جب آیا آپ کو تو اب کیا ہوتا ہے؟ انسان ہر چیز بھول کے صرف اللہ کا جمال دیکھتا ہے. اور اسی کو کہتے ہیں, یہ جو کہا جاتا ہے عزیزان گرامی یہ ایک بہت عجیب بات نہیں ہے, بہت واضح اور روشن بات ہے کہ دیکھیے ہمارے وہاں ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ پروانہ شمع کے ارد گرد گھومتے گھومتے اپنی جان کیا کرتا ہے؟ شمع کے حوالے کر ہے نا. یہ اب پتہ نہیں مجھے آپ سمجھتے ہیں یا نہیں کہ شمع کے ارد گرد ایک پروانہ ایک پتنگا گھومتے گھومتے بمبئی میں بھی آیا. ایسا نہیں ہے کہ بمبئی میں نہیں, بمبئی میں بھی ہے. بارش کے موسم آئے لائٹ نہیں جلا سکتے, اتنے پتنگے آپ اڑتے ہوئے نظر آتے ہیں. ان کا کام کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو اس میں جلا کے رکھ دیتے ہیں, لیکن جلا کر وہ مر جاتے ہیں, ہے نا. اللہ کہتا ہے کہ جو میری محبت میں شمع وار پھرے گا, میں نے آپ سے کل ایک جملہ کہا تھا کہ جو میری محبت میں شمع کی طرح گھومے گا میں اس کو اپنے جیسا بناؤں گا, میں اپنے جیسا بناؤں گا. اور یہی وجہ ہے کہ ایک سایہ آج اسی کی حدیث میں ایک دیکھا, میں نے ایک اور حدیث امام کی دیکھی امام نے کہا تمہیں پتا ہے جب انسان یقین کے مرحلے پہ پہنچتا ہے تو اللہ اس کی آنکھوں پر دنیاوی جو پردہ تھا نا وہ پردے کو ہٹاتا ہے اور عالم ملکوت دکھاتا ہے. ملکوت. اور جب وہ ملکوت دکھاتا ہے تو وہ دیکھنے میں اس قدر مبہوت ہو جاتے ہیں, اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے, اب دنیا کی کوئی چیز انہیں نظر ہی نہیں آتی سوائے اسی ملکوت کی. کوئی چیز انہیں نظر نہیں آتی. آپ سوچیں گے ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسا ہو سکتا نہیں, ہوتا ہے. ہوتا ہے, بس شرط کیا ہے؟ شرط پہلے سے کہہ رہا ہوں, قرآن سورہ تکاثر میں پہلی آیت یہی ہے, الہاکم التکاثر, تمہیں کس چیز نے ہم سے دور کیا ہے؟ کثرت مال نے, کثرت اولاد نے, کثرت تعلقات نے, کثرت خواہشات نے, کس چیز کی کثرت نے تمہیں ہم سے دور کیا ہے؟ تو دور کرنے والی چیز کیا ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے, مکڑی کے جال کی طرح کوئی اگر تعلقات بنائے رہے تو اس کو تعلقات ایک ایک تار توڑنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ آپ دیکھیے مکڑی کے جال کو, اگر وہ مکھی کے ارد گرد جب جال بنتی ہے تو ایک نہیں ہوتا, ہزاروں کی تعداد میں بن دیتی ہے. اب مکھی بیچاری ایک توڑتی ہے تو دوسرا آگے بنا ہوا ہے, تیسرا بنا ہوا ہے, یہاں تک کہ وہ اسی میں پھنسی رہ جاتی ہے. عزیزان گرامی, ہماری مثال اس سے بدتر ہے, خدا کی قسم ہماری مثال اس سے بدتر. میں ایک مثال اور آپ کے سامنے لاتا ہوں, اور ایک نبی نے اس کی مثال پیش کی. ہواریوں نے عیسیٰ میں سے ایک ہواری کو جناب عیسیٰ نے کیا, تبلیغ کرنے چلو گے؟ ہاں یا نبی اللہ, اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے کہ میں اللہ کا دین پہنچاؤں؟ ہاں چلوں گا. اچھا چلو. اب اللہ کا رسول تو پہلے اس کو آزمانا چاہتا پھر دوسرے کو, اور ظاہر سی بات عیسیٰ تو نبی ہے, کہتا اللہ کا پیغام پہنچانا چاہتے ہو, اگر پیغام خود ہی ہضم نہیں کر سکے ہو تو تم کیا پیغام پہنچاؤ گے؟ اسی لیے کہا گیا ہے دل سے بات نکلے گی تو دل تک جائے گی, اس کے علاوہ تو جانے والی نہیں ہے. چلو لے کر گئے ایک جگہ, چلتے چلتے ان دونوں کو بھوک لگی. جناب عیسیٰ نے کہا پیسہ ہے؟ پیسہ ہے تو اب سب سے بڑی چیز تو یہی ہے. اس نے کہا ہے. کتنا ہے؟ کہا دو روپے یا دو دے رہا ہوں. تو اس نے پوچھا آپ کے پاس کتنا ہے؟ کہا میرے پاس ایک. آپ کے پاس دو, میرے پاس ایک. کہا اچھا ٹھیک ہے, جاؤ یہ پیسے لے کر بازار سے روٹی لے آؤ, اسی سے کھانا آج ہمارا یہی, اللہ نے ہمارے نصیب میں لکھا ہے یہی ہمارا کھانا, جاؤ. اب دیکھیے انسانی فطرت ہے, یہ اسی کی بات نہیں ہماری بھی بات ہے, یہ خالی مثال ہے, آپ دیکھیے تاریخی مثال. گیا راستے میں سوچا عیسیٰ بڑے چالاک ہے, دیکھو نبی ہو کر اتنی چالاکی کر رہے ہیں, ایک درہم دیا اور میں نے دو. اب روٹی جب خریدوں گا تو ظاہر سی بات ہے میرا زیادہ پیسہ لگا ہے, تو روٹی خریدا تو تین ملی, ایک ایک روپے روٹی مل گئی. اس نے سوچا اگر میں جناب عیسیٰ کے پاس لے جاؤں گا تو ظاہر سی بات ہے بانٹنا پڑے گا, آدھا ہو ڈیڑھ کھائیں گے, ڈیڑھ میں کھاؤں. تو ایک کام کرتا ہوں, عیسیٰ سے پہلے ہی ایک روٹی کھا لیتا ہوں تاکہ حساب کتاب برابر ہو جائے. گیا راستے میں کھا لیا, جناب عیسیٰ کے پاس آیا روٹی لے کے, کہا کتنی روٹی ملی؟ کیا ہے نبی خدا, دو روٹی ملی. کہا دو روٹی ملی؟ کہا ہاں دو روٹی ملی. کہا اچھا ٹھیک ہے, تم ایک کھا لو ایک میں کھا لوں. چلو اب کھانا کھا چکے, تبلیغ کا دور پھر سے شروع ہوا. اب راستے میں ایک سمندر یا دریا پڑا, جناب عیسیٰ نے کہا کہ آ جاؤ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا. جب اب تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی اس نے قدم رکھا وہ ڈوبنے لگا, جناب عیسیٰ تو چلے جا رہے ہیں. تو اس نے زور سے آواز دی, یا عیسیٰ میں ڈوب رہا ہوں. تو ڈوب رہا ہوں کیوں ڈوب رہے ہو؟ تو کہا میں ڈوب رہا ہوں, جو آپ نے عمل بتایا تو کامیاب نہیں ہوا. تو اب جو جملہ پوچھا تاریخ نے لکھا ہے جناب عیسیٰ نے کہا روٹی کتنی تھی مجھے بتا روٹی کتنی. جب کہا روٹی کتنی تو کہنے دو ہی تھی یا نبی خدا دو ہی تھی. کہا اب تو پانی پہ نہیں چل سکے گا, میرے سہارے کی ضرورت ہے تجھے, میری پشت پہ ہاتھ رکھ اور آ جا. آ گئے. اب تاری کہتی ہے جناب عیسیٰ نے نہر کے وہ اس پار پر پہنچا دیا. آگے بڑھے. جب آگے بڑھے تو اب تاریخ نے لکھا ہے کہ اور سفر کرتے کرتے جب آگے بڑھے ایک اور منزل طے کی تو کہا بھوک لگی ہے؟ کہا بھوک لگی ہے. پھر بھوک لگی ہے؟ بھوک لگی ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمارے لیے کچھ اور انتظام کرے. ہاتھوں کو اٹھایا, اللہ گوشت کھانے کا دل کہہ رہا ہے, کسی کو بھیج دے. دیکھا ایک ہرن دوڑتا ہوا آ گیا. جناب عیسیٰ کہا پکڑو, ذبح کرو, گوشت نکالو, پکاؤ, کھاؤ. کھا لیا. کہا ہڈی کو جمع کرو. ہڈی جمع کی. کہا اے اللہ ان دونوں بندوں کا پیٹ بھر گیا ہے, اب اس کو واپس بھیج دے. اب تاریخ نے لکھا ہے گوشت چڑھا, وہ ہرن تیار اور دوڑ گیا. اب یہ آدمی تو حیرت سے دیکھ رہا ہے, ہو کیا رہا ہے, ہو کیا رہا ہے یہ. کہا یا نبی خدا اللہ نے بڑی طاقت دی آپ کو, گوشت بھی کھایا اور وہ زندہ ہو کے دوڑتا ہوا چلا بھی گیا. جناب عیسیٰ نے کہا یقین ہے یا نہیں مجھ پر؟ کہا ہے. کہا روٹی کتنی تھی؟ بول روٹی کتنی تھی؟ کیا نبی خدا دو ہی تھی؟ اچھا دو ہی روٹی تھی. کہا دو ہی روٹی تھی, لیکن نبی بھی تو ہے, وہ تو جانتا ہے. آگے بڑھے گے. اب جناب عیسیٰ یہ بتانا چاہتے تھے عزیزان گرامی کہ اس کس آدمی تم ہو کیسے. آگے بڑھے, جنگل میں پہنچے, ایک جگہ